بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام راہ نجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی ٹیم کے ہمراہ اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. پچھلے کئی پروگراموں میں ہماری گفتگو انسان کی پہچان کے حوالے سے ہو رہی تھی اور مختلف نظریات بیان کیے گئے. یہاں پہ ہمارے معزز اور محترم مہمان نے کافی اونچے مطالب اور کافی اہم مطالب جو اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق انسان کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں بیان فرمائے ہیں. آج ہم دوبارہ اپنے اس پروگرام میں انسان کی حقیقت کے بارے میں اسی پروگرام میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کو دوبارہ گفتگو کریں گے. اور اس اسٹوڈیو میں ہم نے دوبارہ اپنے معزز مہمان کو مدعو کیا ہے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. جی ہاں محترم ناظرین، گفتگو ہماری آج کی جو ہے وہ انسان کی حقیقت کے بارے میں ہے، اور پچھلے کئی پروگرام میں ہم نے اسی پہ ڈسکس کی ہے. اور آج جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب جہاں پہ رکا تھا اور جہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہو گئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میزبان وہیں سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. آئیے اپنے میزبان سے ملتے ہیں، مہمان سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم قبلہ. قبلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو یہاں پہ رکی تھی کہ انسان شناسی بحران میں مبتلا ہے. انسان کی حقیقت، انسان کی پہچان کیسے ہو، یہ بحران کا شکار ہوئی ہے. اور پھر آپ نے اس بارے میں کافی اچھے مطالب بیان فرمائے تھے، اور ان بحران سے نکلنے کا رائے حل اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین جو تاکہ اس پروگرام اور اس موضوع کے ربط کو صحیح طور سے سمجھ سکے، آپ یہیں سے گفتگو شروع کیجئے کہ اس بحران سے نکلنے کی جو رائے حل آپ نے بیان کی تھی اس کی طرف اشارہ فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انتقنی بالہدی والہمنی التقوی. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی ہمارا موضوع گفتگو جو پچھلے پروگرام میں ہوا، یہاں تک پہنچے تھے کہ انسان شناسی جو ہے وہ بحران کا شکار ہے.
بالکل.
وہ بحران یہ ہے کہ ہر دانشور نے، ہر دانش مند نے، ہر محقق نے، ہر سکالر نے انسان کی شناخت اور پہچان سے متعلق اپنے نقطۂ نظر، اپنے زاویے فکر سے نگاہ کی ہے. لہذا اس کے بارے میں ان کے جو نظریات، آراء اور افکار پیش کیے ان لوگوں نے، نہ صرف آپس میں ملتے نہیں ہیں بلکہ ان میں آپس میں تضاد اور ٹکاؤ پا جاتا ہے. اور خاص طور پر انہوں نے ہر ایک نے ایک زاویے سے نگاہ کیا ہے اور انسان کو پھر بتایا کہ اس کے اسباب و عوامل کیا تھے. یہ بحران کہ انسان کے بارے میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب کے سب آپس میں کیا ہیں، نہ صرف یہ کہ ملتے نہیں ہیں، مشترک نہیں ہیں، بلکہ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں.
صحیح، بالکل.
اس کے اسباب اور عوامل کیا تھے؟ اس کے چار مین عوامل ہیں. پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو دوسرے تمام طبی اور مادی موجودات کی مانند، طبی موجودات کی مانند ایک عام موجود سمجھا.
جی بالکل.
دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انسان کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے. کسی ایک زاویے سے دیکھا ہے تو اسی زاویے سے دیکھا تو انسان کو ایک کارٹون کی مانند پیش کیا انہوں نے.
بالکل.
تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کو فقط بیس بنایا تھا. یہ چیز تھی. حالانکہ انسان فقط علم تجربے تک محدود نہیں ہے بلکہ ماورائے مادہ ہے، تجربیات سے ہٹ کر بھی ہے اس کی چیزیں ہیں، ماورائے حس بھی چیزیں ہیں اس کی. ان چیزوں کو اس نے مد نظر نہیں رکھا. اور چوتھی بات جو اس کے بارے میں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انسان کے بارے میں جو نظریات پیش کیے تھے، انہوں نے انسان کو کہا کہ انسان فقط بدن تک ہے، فقط اس کا بدن ہے اور بس، یا اس کے کسی نے مختلف علوم کی بنا پر اس کو انہوں نے دیکھا تھا. یہ تھے وہ اسباب جن کا ہم نے اشارہ کیا، تھوڑی توضیح بھی دی تھی. ابھی جو مین چیز جو ہے جس کا نقطۂ نظر ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا رائے حل کیا، ابھی کہ اس بحران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور انسان کے بارے میں ایک مکمل نظریہ کیسے پیش کیا جا سکتا ہے.
بالکل.
وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی شخص جو ہے انسان جو ہے اس کو سعادت کے لیے، خوشبختی کے لیے، کمال کے لیے چار چیزوں کی ضرورت پیش ہوتی ہے.
جی
پہلی بات علم اور دانش ہے.
صحیح.
یعنی اس علم، دانش، سائنس، ٹیکنالوجی، ان تمام کی بنیاد پر انسان کیا کرتا ہے، مختلف موجودات کی شناخت اور پہچان حاصل کرتا ہے. ان کی شناخت حاصل کرنے کے بعد کہ کون سا موجود کیا ہے، اس کی ماہیت اور اصل حقیقت کیا ہے، یہ شناخت حاصل کرنے کے بعد ان کا اپس میں ربط پہچانتا ہے، ان کا کیا رابطہ پایا جاتا ہے ان کے درمیان، اور پھر اس کائنات میں پائے جانے والی موجودات کو اپنے لیے مسخر کر لیتا ہے. جب کائنات کو تسخیر کر لیتا ہے، مسخر کر لیتا ہے، پھر ان پوری کائنات کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق.
تسخیر اور مسخر سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں لاتا،
کنٹرول میں لے کے آتا ہے
ہر چیز کائنات کی،
ان کے بارے میں پہچانتا ہے اس کی حقیقت کو، پھر اس کو اپنے کنٹرول میں لاتا ہے، پھر جس طرح سے چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے.
جی.
اور دوسری جو چیز کے بعد ضروری نقطہ ہے وہ یہ ہے، وہ فقط ان کا جاننا، ان کا کنٹرول میں لانا کائنات کی موجودات کا، ان کو استعمال کرنا ہی کافی نہیں ہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی انسانیت کی بنا پر یا اپنے پائے جانے والے خصوصیات کی بنا پر کیا کرتا ہے، اس کو مس یوز بھی کرتا ہے غلط طریقے سے. ابھی کائنات میں، تاریخ میں اس کے شواہد بہت زیادہ پائے جاتے ہیں.
جی بالکل.
یعنی ایک لمحے کی اس کی جو غفلت ہوتی ہے، اس کا تکبر ہوتا ہے، اس کا غرور ہوتا ہے، اس کی جو طاقت استعمال کرتا ہے کسی چیز کو، تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے.
جیسے یہی دیکھیے آج کے دور میں جیسے ایٹم ہے.
جی
ایٹم سے کافی اچھے طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، کافی اچھے کاموں میں اس کو لایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایٹم بم بناتا ہے اس سے تو غلط یوز کر رہا ہے اس کو.
جی بالکل ایسے ہی ہے.
بالکل.
مثلا یہی انرجی ہے.
بالکل.
اس کو آپ انسانوں کی، لوگوں کی رفاہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے. اس کے مختلف ذرائع ہیں، اس کے کارخانوں میں، بجلی گھروں میں، مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال ہے، لیکن اگر اسی کو ایک لمحے کے لیے کسی جگہ گرا دیا جائے تو اتنے خطرناک اور ناسوز جو ہے دل خراش واقعات پیش آتے ہیں کہ تاریخ ان سے شرماتی ہے.
بالکل.
دوسری بات،
تو لہذا علم کافی نہیں ہے، ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے.
علم کے ساتھ ساتھ جو چیز مہم ہے کہ جو اس انسان میں امید، آرزو، ہدف، جہد، شوق، اشتیاق پیدا کرتی ہے، وہ ایمان ہے.
ایمان. صحیح.
یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ خدا پہ ایمان رکھنا ہے کہ جو انسان کے اندر اس ذاتی جو تکبر پایا جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہوں، جو کچھ بھی میں نے کائنات تو خدا نے میرے لیے خلق کیا ہے، خدا نے مجھے یہ طاقت اور قوت اور توانائیاں عطا کی ہیں کہ اس کائنات کو اپنے لیے مسخر کروں، اپنے کنٹرول میں لاؤں.
صحیح.
تو پھر ابھی اسے استعمال کیسے کرنا ہے، تو یہ دیکھتا ہے. ایمان جب خدا پہ رکھتا ہے تو کہتے اس راہ میں، وہاں میں نے اسے استعمال کرنا جہاں کے لیے خدا نے مجھے اجازت دی ہے اور کہا کہ اس کو وہاں پہ استعمال کریں. okay. الہی راستے میں، خدا کی راہ میں، بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، خدمت خلق کے لیے استعمال کرتا ہے.
صحیح.
اور تیسرا نقطہ جو ہے اس میں کہ جو اس میں مہم ہے وہ ہنر، آرٹ، علم، دانش، دین و ایمان کے ساتھ ساتھ جو ضروری بات ہے وہ آرٹ اور ہنر کی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس کائنات میں پائے جانے والی موجودات کے اندر باریکیوں، نزاکتوں اور ظرافتوں کو پہچانتا ہے. دیکھتے کہ نہیں، کائنات خوبصورت ہے، کائنات اپنے کمال درجے کی خوبصورتی پر ہے. جتنا ہو سکتا تھا، ممکن تھا، اس کے ہر ایک پتے میں، رنگ میں، اس کی بناوٹ میں، شکل و صورت میں ایک انتہائی شاہکار پایا جاتا ہے. کوئی بھی انسان اس طرح خلق کرنے سے اس میں طاقت اور قدرت، توانائی نہیں پائی جاتی. اور چوتھی بات جو مہم ہے وہ عشق ہے.
صحیح.
کہ جو علم، دانش، قوت ایمانی اور ہنر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایسی طاقت اور توانائی پیدا کرتا ہے کہ انسان میں جو معرفتی اگر کوئی خامیاں اور نقائص پائے جاتے ہیں، اس عشق کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی میں اس بےکراں، بلا محدود اور جو انسان کی حدوں سے باہر ہے، ویسے تو محدود ہے کائنات، اس میں پرواز کے لیے اور اپنے انتہائی کمال تک پہنچنے کے لیے وہ پرواز کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اور تاکہ اپنے نجات اور سعادت ابدی تک پہنچ جائے.
صحیح. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے چار چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علم، ایمان، ہنر اور عشق، یعنی یہ چار چیزیں ہونی چاہیے تاکہ انسان شناسی سے ہمیں، انسان شناسی کا بحران جو آج کل عصر حاضر میں پایا جاتا ہے، اس سے ہم نجات حاصل کر سکے. جی بہت اچھا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے، مثلا دینی منابع میں وحی ایک چیز ہے.
جی.
وحی اور مثلا اس کا کیا آپس میں رابطہ رہے گا یہاں پہ ان کے ساتھ؟
اب جیسا کہ پہلے بیان کیا پھر بھی ہم اسے توضیح دیں گے کہ جتنے بھی انسان کی معرفت کے منابع اور سورسز ہیں مثلا میں عقل ہے، تاریخ ہے، خود کائنات میں موجود طبیعت ہے، نیچر طبیعت ہے، اور ساتھ میں جو مین چیز ہے وہ وحی ہے. ان تمام منابع میں، تمام معرفت کی جو سورسز میں سب سے اہم جو سورس ہے وہ وحی ہے. اس کے بھی بحث اگلے سوال میں ہوگی، اگلی گفتگو میں. یہاں پہ بتاؤں گا کہ عقل، جس خدا نے انسان کو عقل کے ذریعے تمام موجودات پر ممتاز قرار دیا ہے
صحیح.
اور اس کو یہ امتیاز ہے، اس کو یہ خصوصیت افادیت حاصل ہے انسان کو، اور وحی جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے انسان کی ہدایت کے لیے، یہ دونوں بھی اس میں نقش رکھتی ہیں. ان کا کلیدی کردار، رول انہی دو کا ہے کہ یہی عقل اور وحی ایمان کو، جو چار چیزیں ہم نے بتائی تھیں، ایمان کو وضاحت کرتی ہے، ایمان کی توضیح دیتی ہے، ایمان کی تبیین کرتی ہے، اور ایمان کو تثبیت کرتی ہے. اس کو یعنی حقیقی معنوں میں ایمان کی جو وضاحت کرتی ہے، اس کی ایکسپلین کرتی ہے، اس کے جو تمام اثار و رموز، اس کی جو ہے خصوصیات کو ہمارے لیے بیان کرتی ہے، وہ وحی وحی ہے کہ جس جو عقل کے مطابق ہے. عقل وحی دونوں مل کر اس کا کام کو انجام دیتے ہیں.
کانسیپٹ، مکمل کانسیپٹ عقل اور وحی
آپس میں ارتباط ہے اور گہرا رابطہ پایا جاتا ہے، آپس میں موافق اور مطابق ایک دوسرے کے. اور دوسری بات جو ہے، یہی عقل اور وحی دونوں مل کر علم کو کلیت عطا کرتی ہیں. یہ علم جو قانون بنتا ہے، سائنس کے قانون جو کیا ہے، یہ وحی عقل کے ذریعے قانونیت عطا کرتی ہے، اس کو قانون بند بناتی ہے، اس کو جہت عطا کرتی ہے.
صحیح صحیح. اس کا اور زاویہ مشخص کرتی،
زاویہ اس کا کس زاویے پہ اس نے جانا ہے، اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. اور پھر یہ علم و ایمان کی بنا پر انسان ہنر، اشراکات ربانی ہیں یا شہودات باطنی جتنے جو اس کے ہوتے ہیں، ان کو پرکھتا ہے.
یعنی تجربہ اس کا جو اپنے اندر وہ تجربہ کرتا ہے، ان تجربوں کو پرکھتا ہے وہ اس وحی کے ذریعے،
یا جو الہامات اس پہ ہوتے ہیں، جو اس کو جو بارش فکری ہوتی ہے اس پر، یا وہ اپنے اندر، اپنے باطن میں، اپنے اندرون میں، اپنے قلب میں، دل میں، جس چیز کو درک کرتا ہے، پاتا ہے، محسوس کرتا ہے، فیلنگ جو اس کی ہوتی ہیں، ان کو وجدان کے اندر، ضمیر کے اندر ان کو پرکھتا ہے، اسی علم و ایمان اور وحی و عقل کی بنا پر ہوتا ہے.
بالکل، بہت اچھے نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو یہاں ایک اور سوال پھر ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے، پھر قرآن، یعنی یہی وحی، کیوں نہ ہم اس طرف آئے کہ اسی وحی کی روشنی میں انسان شناسی کی خصوصیات بیان کی جائیں، کہ وحی یعنی یا قرآنی انسان شناسی اگر ہم مطرح کریں دوسرے الفاظ میں.
اس سے پہلے ایک نقطہ یہاں بیان کروں گا کہ اگر ہم پوری گفتگو کا، پچھلے سوال کا ہم جو تھی کہ انسان شناسی کا بحران کیا ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا تھے، اس کا رائے حل کیا ہے، ابھی اگر ہمارے ناظرین ایک جملے میں خلاصہ جاننا چاہیں کہ اس کا رائے حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہر شخص نے، ہر سکالر نے، ہر دانشمند نے، ہر محقق نے انسان کو کسی ایک زاویے سے دیکھا تھا، اسی بنا پر وہ بحران کا شکار ہو گئی تھی. اس بحران کا رائے حل یہ ہے کہ انسان کی شناخت اور معرفت اور پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، وحی، عقل، علم و دانش، آیات، روایات، ہنر، ذوق، عشق، ان تمام چیزوں کو ایک مجموعی شکل میں انسان کو تمام زاویوں سے دیکھیں، پرکھیں، پھر انسان ایک ایسا موجود ہوگا کہ جس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی.
پھر ہم اس کے بارے میں قضاوت کر سکتے ہیں، فیصلہ کوئی کر سکتا ہے انسان کیا ہے. جی ہاں، آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم، آپ بہت اچھے انداز میں اس اہم مطلب کو یہاں پہ واضح کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب ہم آپ سے لیں، ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. جہاں ناظرین ہمارے ساتھ رہے، گفتگو ہو رہی ہے انسان کی حقیقت کے بارے میں، کہ قرآن نے کیا تصور پیش کیا انسان کی حقیقت کے بارے میں، اور گفتگو کر رہے قاضی فیاض حسین الوی صاحب قبلہ. ہمارے ساتھ رہے، پروگرام جاری ہے. کی روشنی میں انسان کی حقیقت کے بارے میں. جی ہاں قاضی صاحب, ہم یہی سوال جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ انسان شناسی, قرآنی انسان شناسی کی خصوصیت کیا ہے؟
انسان کے متعلق جو سب سے بہترین سورس ہے اس کی شناخت اور معرفت کا, وہ قرآن کریم ہے.
بالکل آپ نے فرمایا تھا,
کیونکہ روایات بھی ہیں تو اس قرآن ہی کی وضاحت اور تبیین کے لیے ہیں. اور انسان کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں, اسلامی نقطہ نظر سے, مثلا روایات کی روشنی میں بھی ہے, قرآن کریم کی روشنی میں بھی انسان کی شناخت ہو سکتی ہے, اسلامی فلسفے کی نگاہ میں بھی ہو سکتی ہے انسان کی شناخت ممکن ہے, اسلام میں اخلاق اسلامی جو ہے اس کی نگاہ میں بھی انسان کی شناخت ہو سکتی ممکن ہے, لیکن ان سب منابع میں جو بہترین سورس اور منبع ہے وہ قرآن کریم ہے, کیونکہ یہ اس کا کلام ہے کہ جو خالق انسان ہے, جو انسان کی تمام ضرورتوں, انسان کی صلاحیتوں, اس میں پائی جانے والی صلاحیتوں, ابیلٹیز جو اس کی ہے یا کوالٹیز ہیں, سب کے بارے میں بہتر طور پر آشنا ہے, وہ جانتا ہے, اس سے بہتر کوئی بھی انسان کے بارے میں معرفت نہیں رکھتا ہے. جو قرآن کریم میں انسان کی شناخت کے بارے میں یا معرفت کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے, مجموعی طور پر اس میں چار خصوصیات بہت اہم ہیں. جو پہلی خاصیت ہے اس کی قرآن انسان شناسی کی, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں انسان کو ایک جامع انداز میں دیکھا گیا ہے, اس کو ایک جامع نگاہ سے اس کی طرف توجہ کی گئی ہے. ایسا نہیں کہ انسان کسی ایک پہلو کی طرف توجہ کی گئی ہو, بلکہ قرآن جو انسان شناسی ہے اس میں انسان کو تمام زاویوں سے, تمام ابعاد سے, تمام پہلوؤں سے, اور اس کی تمام حیات انسانی کے تمام شعبوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور اگر بالفرض کہیں بھی انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, اس میں بدن کے بارے میں, تو ایسا نہیں ہے کہ فقط اسی کے بارے میں گفتگو کی جائے, بلکہ ایک سسٹم کے طور پر, ایک نظام مند انداز میں, سسٹمیٹک جو ہے طور پر قرآن کریم نے انسان کے بارے میں جو ہے نظریات اور شناخت پیش کی ہے. یعنی اگر ایک پہلو کے بارے میں گفتگو ہوتی تو اس کے دوسرے تمام پہلو جو ہیں, جو انسان کا جو گوہر ہے, وجودی ہے, اس کے بارے میں دوسرے تمام جو ابعاد ہیں پہلو, ان کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. انسان کی خلقت احسن جو ہے, اس کا بہتر انداز, اس کو جو پیدا کیا گیا ہے, خلقت کی گئی, اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. انسان کی روح کو بھی پیش کیا گیا ہے, انسان کی نہ فقط یہی زندگی بلکہ اخروی زندگی بھی مد نظر ہے. اور دوسری بات اس میں ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ انسان کو ایک جامع انداز میں سسٹمیٹک طور پر قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے, اس کی دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ایسا نہیں کہ مادی انسان شناسی سے ہٹ کر کہ جس میں انسان کی نہ ابتدا معلوم تھی اور نہ ہی اس کی
انتہا معلوم تھی,
بلکہ قرآن انسان شناسی میں انسان کی ماضی بھی مد نظر ہے, اس کا آغاز اور ابتدا بھی معلوم ہے, اور اس کا مقصد اور انتہا بھی ملحوظ خاطر ہے. یعنی انسان کا ماضی اور مستقبل, اس کا گزشتہ اور آئندہ, یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ماضی اور مستقبل سے چھوڑ کر فقط اسی حال زندگی میں, موجودہ زندگی میں اس کو پرکھا جائے. اور تیسرا جو اہم نقطہ اس پر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں انسان سے متعلق جو نظریات بیان کیے گئے ہیں, اس میں بغیر کسی چیز کے جو تمام معلومات ہیں وہ متقن ہیں, اور وہ آیات اور روایات کی روشنی میں. یعنی قرآن کریم نے جو انسان کے بارے میں اگر چھوٹی سی ایک آیت بھی بیان کی ہے, وہ ایک آیت انسان کے بارے میں ایک پوری کتاب ہے.
صحیح.
مثال کے طور پر چاہے آیات ہوں چاہے روایات ہوں, ان کے بارے میں خود پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اعطیت جوامع الکلم, مجھے خداوند متعال نے ایسے جوامع الکلم عطا کی ہیں کہ اگر میں ایک جملہ بھی بیان کرتا ہوں تو اس میں ایک دنیا مطلب پایا جاتا ہے.
جوامع الکلم یعنی وسیع تعلیم,
وسیع تعلیمات, اس اگرچہ کہ ایک جملہ ہوتا ہے لیکن اس جو مطلب ہوتا ہے بہت گہرا, عمیق اور وسیع ہوتا ہے. انسان یہی بنا پر, اسی بنا پر کہ قرآن میں جو جامعیت پائی جاتی ہے, ایک سسٹمیٹک نظام پایا جاتا ہے جس نے انسان کو تمام آباد میں تمام زاویوں سے انسان کو دیکھا ہے, یہ اس کا مقایسہ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم فلسفی نگاہ سے دیکھیں تو ایک نگاہ نظر ہوگی, اخلاقی نگاہ سے دیکھیں تو بھی ایک نظر ہوگی, روایتی نگاہ سے دیکھیں تو ایک نگاہ ہوگی, اگر ہم اس کو جو ہے نفسیاتی اور سائیکالوجی نگاہ سے دیکھیں تو ایک نظر ہوگی. لیکن اس سے ہٹ کر جو قرآن نے انسان کے بارے میں جو نظر پیش کی ہے, وہ تمام زاویوں سے, تمام ابعاد سے, تمام پہلوؤں سے اس کو دیکھا ہے, کہ جس کا ان سے اصل میں مقایسہ ہی نہیں ہے. دوسری اہم خصوصیت ہے قرآن انسان شناسی کی, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے انسان کی شناخت اور معرفت کے بارے میں ایسے ایسے نئے اور بے مثل نکات پیش کیے ہیں کہ جن کی کائنات کے کسی بھی علم میں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی سورس میں ان کی مانند اور مثال نظیر نہیں ملتی ہے. مثال کے طور پر قرآن نے انسان کی جو اخروی زندگی کا کنسیپٹ پیش کیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، عالم قیامت ہے، ان تمام کو پیش کیا ہے، اور اس سے ہٹ کر اس اچھے انداز میں اتنے وسیع طور پر پیش کیا ہے کہ انسان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے تعجب کے ساتھ کہ کیا پیش کر دیا قرآن نے، خدا نے. اس میں تعجب کی بات نہیں، خالق خدا انسان نے پیش کیا ان سب کو. دوسری بات جو اس اہم نقطے کو قرآن نے بیان کیا ہے، انسان کی شخصیت کے نکھار میں ایمان اور عمل صالح کا جو وسیع اور گہرا ربط ہے، اس کو بڑے ہی نرالے انداز میں قرآن نے پیش کیا ہے. اور تیسری جو اہم بات ہے قرآن کریم کی انسان شناسی سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی علوم کیوں نہ ہوں، چاہے وہ سائنسی اور مادی علوم ہوں، تجربی علوم ہوں، وہ فرضی اور تجربہ ہوتا ہے. ان میں ایک فرضی پیش کیا جاتا ہے لیکن دوسرا فرضی آ کے اس کو یا تو مکمل طور باطل کر دیتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے، یا اس کو وسیع کر دیتا ہے، اس میں یہ کچھ چینجنگ لاتا ہے. اگر فلسفہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فلسفی جو نظریات ہیں وہ بدیہیات تک ہی منتقل ہوں، یا اشراکات اور جو شہودات ہیں وہ حقیقت پر ہی مبنی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر کامل اور 100% جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہوتے ہیں. لیکن اس سے برعکس، اس سے ہٹ کر جو قرآنی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جو قرآنی کنسیپٹ اور اسلامی کنسیپٹ پیش کیا گیا ہے، جو قرآنی آیات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کا نازل کرنے والا کون ہے؟
خدا ہے، خالق
خالق خدا ہے. وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے.
اس میں شک کی کوئی گنجائش،
شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور خدا خود فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے علم کے ذریعے نازل کیا ہے. ان آیات کا جو منشا اور سرچشمہ ہے وہ علم الہی ہے، اور نہ صرف علم الہی بلکہ خداوند متعال نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس کی ذمہ داری حفاظت ہمارے ذمہ ہے. اور خاص طور پر اس آیت سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں ارشاد رب العزت ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِهِ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اس آیت میں خداوند متعال یہ بیان کرنا چاہتا ہے اور ان لوگوں کا جواب دینا چاہتا ہے اس کے جو بعض لوگ ابھی اعتراض کرتے ہیں کہ مثلا وحی میں جو ہے اس کچھ پہنچانے میں شاید کچھ ہو گیا ہو، یا اس کے دریافت کرنے کوئی مشکل پیش آ گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال نے خود اس کی ضمانت لی ہے اور خود خدا اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ وحی کے آغاز سے لے کر اس کے دریافت کرنے میں، اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی ہے، کسی کی اس میں دخالت نہیں رہی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے اس بات کو جاننے کے لیے کہ اس کا پیغام صحیح معنوں میں اس کی مخلوق تک، اس انسانوں تک پہنچ گیا ہے، کیا کیا ہے؟ اس تمام مراحل میں، تمام پروسیس میں کیا کیا ہے؟ اپنی طرف سے فرشتے ان پر جو ہے وہ نگہبان کے طور پر لگائے تھے تاکہ اس کو یہ بات کا علم ہو جائے کہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی اس میں نہیں رہی ہے، اس کا پیغام صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچ گیا ہے. اور خداوند متعال ہر چیز پر احاطہ اور قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. لہذا قرآن کریم میں جہان ہو، اور بالخصوص انسان کے بارے میں، انسان کی معرفت اور شناخت کی جو تجلی ہے وہ قرآن کریم کی آیات ہیں.
صحیح، شکریہ. جی، آپ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنے سے، یہاں ٹیلیفون لائن پہ ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں، وہ روایت کی روشنی میں، خاص کر نہج البلاغہ کی روشنی میں کچھ فرمانا چاہتے ہیں، لیکن آپ پھر یہ چوتھا نقطہ بھی بیان کیجیے.
یہ چوتھا نقطہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ سسٹمیٹک اور چین وائز جو ہے نا، یہ چلتا ہے، ربط ان کا اپنا ربط ہے، گہرا ربط پایا جاتا ہے. مثلا ایک جامعیت تھی، نظامند تھا، دوسرا نئے نکات تھے، تیسرا یہ ان میں کوئی مطالعے میں کوئی کسی طرح کا کوئی خطا
نہیں
پائی جاتی. اور تیسری بات جو ہے، قرآن کریم نے جو انسان کے بارے میں جو کنسیپٹ پیش کیا ہے انسان شناسی کے بارے میں، وہ یہ کہ انسان مبدا اور ماد کے ساتھ ریلیٹ ہے، مرتبط ہے. یعنی انسان کا آغاز بھی معلوم ہے، انسان کا انجام بھی معلوم ہے. یعنی جتنے بھی تعلیمات اور معارف قرآن نے بیان کیا انسان کے بارے میں، اس کے بعد نتیجہ ملتا ہے کہ قرآنی نگاہ میں انسان ہے ہی وہی کہ جس کا ربط حقیقت میں خدا کے ساتھ ہو اور انتہا بھی خدا ہی کے ساتھ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اہم چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ انسان مرتبط ہے مبدا کے ساتھ، آغاز کے ساتھ, یعنی خالق اس کا خدا ہے اور کیا ہے, قیامت بھی ہے, معاد بھی ہے,
یعنی کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے اسے.
اس کے بارے میں مجھے روایت یاد آ گئی, امیر المومنین عائشہ فرماتے ہیں, رحم اللہ عمران تفکر من تفکر من العین من عین فی العین الی العین, تو کہاں سے آیا ہے, کہاں رہ رہا ہے, اس نے کہاں جانا ہے, یہ تمام چیزوں کو مولا متقی اس نے خلاصہ کر دیا ہے. اور بس جو خلاصہ نتیجہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآنی معارف اور تعلیمات کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں انسان جو ہے اس کا مبدا اور ماسا ربط ہے, چاہے وہ انسان کی تکوین اور خلقت ہو, چاہے وہ انسان کے بارے میں بنائے جانے والے قوانین وظائف فرائض یہ سب ڈیوٹیز یہ چیزیں ہوں, یعنی انسان کی آئیڈیالوجی ہو, چاہے وہ انسان کی تدبیر کے امور کے بارے میں ہو, یہ سب کیا ہے, خدا ہی کے حکم سے انجام پاتا ہے اور انجام پایا ہے.
جی شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین, یہاں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ایک اور مہمان, ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, جناب سید گل حسین شاہ صاحب قبلہ. جی السلام علیکم قبلہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آپ کو اپنے اس پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ زحمت گوارا کی اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی.
بہت شکریہ آپ کو اور اپنے سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی جیسے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے انسان کی شناخت کے بارے میں, یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے قرآن کی روشنی میں, یہاں ہمارے مہمان نے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن یہ جو شناخت ہے انسان کی, نہج البلاغہ جو کہ ایک وسیع منبع ہے اور ایک وسیع کتاب ہے تعلیمات اسلامی میں, ہم چاہتے ہیں کہ انسان کے بارے میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ کیا ہے, اس کی طرف آپ تھوڑی بہت وضاحت کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سب سے پہلے میں سحر عالمی نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس موضوع پر, یعنی خلقت انسان کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع عطا کیا. تو جہاں تک تعلق ہے خلقت انسان کا نہج البلاغہ کی روشنی میں, اس کے متعلق میں عرض کروں کہ حقیقتاً خلقت انسان کے اسرار و رموز سے صرف ذات الہی ہی واقف ہے, یا اس کے خاص بندے جو اس کی صفات کے مظہر اکمل ہیں اور جنہیں اس نے راسخون فی العلم اور وارث قرآن بنایا ہے. اس میں قرآن کی آیات بھی متعدد پائی جاتی ہیں اور آئمہ معصومین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین موجود ہیں, اور خصوصاً نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر مولا الموحدین امیر المومنین کے فرامین موجود ہیں, جن میں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے خلقت کائنات خاص کر خلقت انسان کے تمام جوانب پر روشنی ڈالی. ہم سب سے پہلے چند قرآنی آیات کو ذکر کرتے ہیں, پھر نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں گے. قرآن نے ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ, سورہ حجر آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے خلق کیا, جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگتی ہے.
جی
اسی طرح پھر ارشاد ہوا 29 نمبر آیت میں, انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين, کہ میں نے سیاہی مائل نرم مٹی سے بشر پیدا کیا اور جب اسے مکمل کر لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. پھر اسی طرح متعدد مقامات پر خالق کائنات نے انسانی خلقت کو پانی سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، سورہ فرقان 54 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا
جی.
یا ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، خلق من ماء دافق
جی. انسان وہ ہے صاحب، چونکہ دامنی وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آیتیں یہاں پہ پڑھ سکیں آپ، اگر آپ سیدھے نہج البلاغہ کی روشنی میں آئیں اور مولا کا یہاں پہ کلام بیان فرمائے تو زیادہ بہتر.
تو اس میں آیات قرآن سے پتہ چلا کہ انسان کی خلقت پانی سے اور مٹی سے خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے، اور اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے امیر المومنین نے متعدد مقامات پر انسانی خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے. جیسا کہ پہلے خطبے میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے سخت و نرم اور شور و شیرین حصوں سے خاک جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندا کہ لیس دار بن گئی، اور اس سے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام والسلام کو اللہ نے خلق کیا. اس طرح باقی خطبہ تفصیل موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا پھر اس میں اپنی روح کو پھونک دیا. پھر خطبہ نمبر 163 میں اسی خلقت انسان کے بارے میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ انسان جسے ہر اعتبار سے درست بنایا گیا، اور رحم کے اندھیروں اور پردہ در پردہ ظلمتوں میں مکمل نگرانی کے ساتھ خلق کیا گیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تیری ابتدا خالص مٹی سے ہوئی ہے اور تجھے ایک خاص مرکز میں ایک خاص مدت تک رکھا گیا. تو اس خطبے میں بھی علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی خلقت کو مٹی سے تعبیر کیا ہے کہ انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی. پھر خطبہ نمبر 83 میں علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا اس مخلوق کو دیکھو جسے بنانے والے نے رحم کی تاریکیوں اور متعدد پردوں کے اندر یوں بنایا کہ اچھلتا ہوا نطفہ تھا، پھر منجمد خون بنا، پھر جنین بنا، پھر رضاعت کی منزل میں آیا، پھر طفل نوخیز بنا، پھر جوان ہو گیا. اس کے بعد علی علیہ الصلوۃ والسلام تفصیلاً انسان کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پھر جوانی سے گزرتا ہوا بڑھاپے میں آتا ہے اور متعدد امراض و اسقام میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر انسان قبر کی طرف تیاری کرتا ہے، حتیٰ موت کے سکرات اور قبر میں لے جانے کی طرف مولا نے اس خطبے میں اشارہ فرمایا ہے، اور لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ انسانی خلقت ایک پست چیز سے ہے، مٹی سے یا پانی یعنی نطفے سے انسان کی خلقت ہوئی ہے، اور اس درمیانی وقفے میں انسان کو معصیت الہی سے پرہیز کرنا ہوگا، اور مولا نے انسان کو کس قدر اس حقیقت سے آشنا کروایا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تیری خلقت بےہودہ نہیں ہے، جیسے خطبہ نمبر 195 میں ارشاد ہوا، وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ لَمْ يَخْلُقْكُمُ اللَّهُ عَبَثًا وَلَمْ يُرْسِلُكُمْ حَمَلًا، کہ بندگان خدا یاد رکھو پروردگار نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ تم کو بے لگام چھوڑا ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا،
شکریہ سید گل حسین شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مختلف زاویوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لہذا ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. جی قبلہ ہماری گفتگو جیسے کہ آپ سن رہے تھے سید گل حسین شاہ صاحب سے چل رہی تھی، اور بہت اچھے اہم مطالب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، لیکن کافی مطالب وسیع تھے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ ان مطالب کے بارے میں اور آگے چل کے ڈسکس کریں ہمیں ایک وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ نجات اور گفتگو ہو رہی ہے انسان کی حقیقت کے بارے میں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے یہاں موجود مہمان سے اور استفادہ کریں, ایک کالر ٹیلی فون لائن پہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آئیے ان سے ملتے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. شاید رابطہ برقرار نہیں ہو سکا, رابطہ قطع ہو گیا. بتایا گیا کہ رابطہ قطع ہو چکا ہے, رابطہ نہیں ہو رہا ہے. ہاں دوبارہ رابطہ برقرار ہو گیا ان کے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو لائن میں کوئی کچھ پرابلم ہے. جی گفتگو ہو رہی تھی یہاں پہ انسان شناسی کے بارے میں, جیسے آپ نے بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا اور ہمارے جو کارشناس مہمان ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے ان نے بھی نہج البلاغہ کی روشنی میں اہم نکات کی طرف اشارہ کیا, لیکن چونکہ وہ کافی وسیع موضوع ہے اور مولا کا یہ عظیم خزانہ نہج البلاغہ اس میں کافی وسیع پیمانے پہ یہ بات کہی گئی ہے, تو یہاں چار پانچ منٹ میں اس کو مکمل طور سے بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کی روشنی میں قرآن نے جو کانسیپٹ اصلی اور حقیقی نظریہ انسان کے بارے میں پیش کیا ہے اس کی طرف اشارہ.
سب سے اہم بحث اور گفتگو یہی تھی, جتنی پہلے ہم بحثیں کی تو مقدماتی اور تمہیدی مباحث تھیں.
جی
ابھی جو ہے اصلی ہدف اور موضوع پہ,
بالکل اصلی موضوع پہ آتے ہیں.
قرآن کریم میں خداوند متعال نے انسان کے بارے میں جو کنسیپٹ پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے, وہ یقینی ہے, مستحکم ہے, پائیدار ہے, قطعی ہے, اور تمام جس میں انسان کے تمام ابعاد, تمام پہلوؤں, تمام زاویے کو مد نظر رکھا گیا ہے اور انسان کی تمام توانائیاں, تمام صلاحیتیں, تمام قابلیتیں جو اس کی ہیں اس میں ملحوظ رکھی گئی ہیں. لیکن ہم ان میں سے خداوند متعال نے انسان کے بارے میں اتنی تعریف و تمجید کی ہے, اس کے اتنے کمالات بیان کیے ہیں کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی برتر ہے, اور یہاں تک کہ خداوند متعال نے جو چیزیں حتیٰ فرشتوں کو بھی عطا نہیں کی, یا پوری کائنات, پوری مخلوقات, تمام موجودات جن چیزوں کے حاصل کرنے میں عاجز رہے ہیں, انسان کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے کہ وہ اس نے اپنی ان صلاحیتوں کی بنا پر اور خدا کے فضل و کرم کے بنا پر ان سب کو حاصل کیا ہے اور ان کا حامل ہے. ابھی ہم ایک ایک کر کے چند خصوصیات بیان کرتے ہیں. پہلی جو خاصیت انسان کی ہے, جو انسان کو شرف عطا کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے. یہ شرف کائنات میں پائی جانے والی تمام موجودات میں سے صرف انسان ہی کو حاصل ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد رب العزت ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد خداوند متعال نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جو اس کی مقرب مخلوق ہیں.
بالکل
فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کبھی بھی اس کا عصیان نافرمانی نہیں کرتے ہیں, لا یعصون ما امر اللہ, اور جو کچھ خدا نے حکم دیتے فوراً انجام دیتے ہیں.
جی
لیکن یہ خلافت الہی اتنا بڑا مقام اور منزلت تھی کہ جب اس کے دینے کی بات آئی,
اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائے چونکہ دعوانے وقت میں گنجائش نہیں, کہا گیا کہ ہمارا وقت تمام ہو چکا, ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں, اگلے پروگرام میں آپ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی ہاں ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی انسان کی حقیقت کے بارے میں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفصیلی طور پہ اس پہ گفتگو کریں گے اور اپنے مہمان سے فائدہ حاصل کریں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.